أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے حوالے سے چل رہی تھی۔ نہج البلاغہ معارف اور علوم کا خزانہ ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے کسب فیض کریں۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان کا بڑا مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ انسان کی مادی اور معنوی زندگی کا بلند ترین منشور ہے اور انسان کے لیے بہترین راہ نجات ہے۔ تو ہمیں اس راہ نجات سے قصب فیض کرنا چاہیے، اس سے سب کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور اس طریقے کی ہمارے لیے یہ راہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو نہج البلاغہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے صفات الہی کے حوالے سے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو شروع کریں گے۔ اور آج بھی ہمارے مہمان ہیں جناب علی عباس خان صاحب قبلہ، اور آج کی بھی ہماری گفتگو جو ہوگی وہ خلقت الہی کے حوالے سے ہوگی۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، آپ کو ایک مرتبہ پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔
الحمدللہ، پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ ہر ہفتہ چند کلمات نورانی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ناظرین کے لیے بیان کریں۔
حضور، میں اگر آپ اجازت دیں تو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
بسم اللہ۔
ناظرین، انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا آج بھی، اور خلقت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت اہم سوالات جو آپ کی طرف سے بھی ہم تک پہنچتے ہیں اور جو جوان ہم سے سوال پوچھتے رہتے ہیں، انہی کے جوابات ہم نہج البلاغہ کی روشنی میں اپنے مہمان سے جانیں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
خلقت۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پروردگار کے اقتدار کی طاقت اور اس کی سنائی کی حیرت انگیز لطافت ہے کہ اس نے گہرے اور متلاطم سمندر میں ایک خشک اور ٹھوس زمین کو پیدا کر دیا، اور پھر بخارات کے طبقات بنا کر انہیں شگافتہ کر کے سات آسمانوں کی شکل دے دی جو اس کے امر سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنی حدوں پر قائم ہے۔ پھر زمین کو یوں گاڑ دیا کہ اسے سبز رنگ کا گہرا سمندر اٹھائے ہوئے ہے جو قانون الہی کے آگے مسخر ہے، اس کے امر کا تابع ہے اور اس کی ہیبت کے سامنے سرنگو ہے، اور اس کے خوف سے اس کا بہاؤ تھما ہوا ہے۔ پھر پتھروں، ٹیلوں اور پہاڑوں کو خلق کر کے انہیں ان کی جگہوں پر گاڑ دیا اور ان کو اپنی منزلوں پر مستقر کر دیا کہ اب ان کی بلندیاں فضاؤں سے گزر گئی ہیں اور ان کی جڑیں پانی کے اندر راسخ ہیں۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور، میں گفتگو آج یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سوال ہمارا سب سے پہلا یہ ہوگا کہ دیکھیے، جو معارف اہل بیت ہیں، معارف قرآن اور یعنی اسلامیات میں کلی طور پر خداوند عالم کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو اس کی صفت خالقیت کو واضح کرتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک لفظ ہے بدیع، ایک لفظ ہے فاطر اور ایک لفظ ہے خالق، تو یہ تینوں ایک ہی معنی میں ہیں یا آپس میں ان میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ یہ جو صفات خداوند متعال کے لیے بیان کی ہیں، نہج البلاغہ میں بھی ان صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ تین چار صفتیں ہیں
جی
کہ جو عام معنی میں ایک ہیں، جیسے آپ نے عرض کیا بدی ہے، جی، فاطر ہے، خالق ہے، منشے ہے،
جی،
موجد ہے۔ سب کا ترجمہ جب ہم آگے کرتے ہیں یعنی بنانے والا، بالکل خلق کرنے والا. لیکن حکمت مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بتبع حکمت پروردگار متعال بعید ہے
جی
کہ ایک لفظ کو آ کے استعمال کریں بغیر کسی حکمت کے,
یعنی ان میں کوئی فرق نہ ہو آپس میں,
نہ ہو کیا ضرورت تھی,
ورنہ الفاظ کی تکرار ہے,
تکرار ہے. میں دو چار ایڈریس دے دیتا ہوں ناظرین کو تاکہ جا کے دیکھ لیں.
جی
جیسے خلقت جو ہے وہ خطبہ نمبر 65, خطبہ نمبر 65 میں جو ہے حضرت نے لفظ خلقت کو استعمال کیا ہے.
جی
خطبہ نمبر 191 میں لفظ مبدع کا استعمال کیا ہے,
یعنی بدی ہے,
بدی کا لفظ منشئ کا استعمال کیا ہے,
صحیح
انشاء کرنے والا, ایجاد کرنے والا.
جی
پہلے والے خطبے میں لفظ فاطر کا استعمال کیا ہے.
جی
اور اسی طرح سے خطبہ نمبر 90 میں
جی
لفظ بدی کا استعمال کیا ہے.
جی
تو یہ پہلا خطبہ ہے, خطبہ نمبر 90 ہے, خطبہ نمبر 191 ہے,
صحیح,
اور خطبہ نمبر جو ہے وہ 65 ہے. تو ان مختلف خطبات میں, اور بھی ہیں خطبات جن میں یہ مختلف الفاظ جو ہیں حضرت نے آ کے استعمال کیے ہیں, تو تھوڑا سا اگر ہم چاہیں گے کہ ان کا فرق آپس میں سمجھیں تو اس طرح سے کہنا چاہیے. یہ جو چار پانچ لفظ ہیں, چار لفظ ہیں کہ جس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ایک لفظ خالق, ایک لفظ بدیع, ایک لفظ فاطر اور ایک لفظ منشئ. چاروں کا ایک عام ترجمہ آپ یہ کریں گے بنانے والا,
صحیح,
ٹھیک ہے. بنانے والا, خوب بنانے والا عین ممکن ہے کسی سے مدد لے کے بنائے, بنانے والا ہو سکتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے بنائے, بنانے والا ہو سکتا ہے کہ اپنے بنانے میں کسی کا محتاج ہو,
صحیح,
یہ تمام چیز میں بنانے والے میں کوئی چیز نہیں ہے.
جی
لفظ خالق ان تمام الفاظ میں سب سے اوپر ہے, یعنی کہیں جب آپ کہتے ہیں خالق
جی
تو اس خالق میں کوئی قید نہیں ہے,
صحیح,
خالق یعنی بنانے والا, ٹھیک.
جی
اللہ خالق و کل شے, پروردگار ہر شے کا خالق ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب یہاں پہ ہم ایک لفظ اور بھی ہے بارے, کہ بعض خطبے میں وہ لفظ بھی آیا ہے, بارے کا مطلب بھی وہی خالق ہے.
جی
پھر آتے ہیں لفظ بدی کے اوپر, بدی میں اور خالق میں کیا فرق ہے. دیکھیے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے
جی
کہ جو خالق کے اندر نہیں ہے.
صحیح
جب آپ لفظ خالق کو استعمال کریں گے تو وہ عام ہے
جی, یعنی کسی خاص جہت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تمام
یہ الفاظ خالق کو چھوڑ کر.
جی
جب ہم لفظ بدی کا آگے استعمال کرتے ہیں تو علماء بدی میں آگے کہتے ہیں کہ بدی کا مطلب یہ ہے کہ البدیع متجلل بالعبداء فی العالم علی الدوام.
جی
یعنی بدی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو علم کے ساتھ اور اپنی مخلوق کو دائمی خلق عطا کرنے والی ہوتی ہے. یعنی خلق کے اندر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے,
خلق ایک عام چیز ہے,
ایک عام چیز ہے
بالکل.
اب خلق کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے علم سے بنایا ہے
جی
یا کسی کا علم لے کے بنایا ہے.
صحیح
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک تصویر ہماری اپنی ایجاد کردہ ہوتی ہے
جی,
کبھی کبھی ہم کہیں سے اٹھا کے کاپی کرتے ہیں.
صحیح
دونوں میں ہم کہیں گے بھائی اس کو بنانے والا میں ہوں.
جی
اب چاہے وہ آپ کی اپنی فکر کی وہ تراوش ہو
بالکل,
یا آپ نے کہیں سے لے کے اس کو بنایا ہو.
صحیح
لیکن جب ہم کہیں گے بدیع تو بدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی انسان یا اسی ذات کی ایجاد ہے
جی,
یا اولاً اور ثانیاً اس کے اندر ایک خاص علم کو دخالت دیا گیا ہے.
جی
تو اس اعتبار سے کیا کہیں گے بدی. فاطر کا مطلب کیا ہے, فاطر کا مطلب بھی خالق ہے لیکن ایک اس کے اندر ایک دوسری جہت نظر میں رکھی گئی ہے. فاطر کہتے ہیں کہ ایک شے کو خلق کرنا
جی
پہلی مرتبہ میں,
صحیح,
یعنی آج تک یہ نہیں تھی
بالکل,
یعنی بلا مثال آج تک کسی نے اس کو نہیں دیکھا. پہلی مرتبہ جب خلق ہوتی ہے بھائی, اگر ایک کارخانہ ایک پہلی مرتبہ میں آ کے کسی چیز کو بتاتا ہے تو کہتے ہیں فطرہ.
فطرہ
ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے لفظ فطرہ کا معنی نہیں مانا پتا تھا.
جی
تو میں ایک دفعہ ایک بیابان سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا دو عرب آپس میں لڑ رہے ہیں.
جی
ایک کنواں کھودا گیا تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ کنواں میرا ہے, دوسرا کہتا تھا میرا ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ انی فطرتھا, انی فطرتھا. تو پھر میں نے اس سے تفصیل جب پوچھی تب میری سمجھ میں آئی کہ فطرت کا معنی ہوتا ہے ایک شے کو پہلی مرتبہ میں ایجاد کرنا.
صحیح
یعنی اس کا کہنے کا مطلب کہ پہلی بار میں نے اس کو کھودا ہے.
جی
تو پہلی مرتبہ میں جب میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں نے اس کو ایجاد کیا ہے تو اس کی مالکیت بھی کس کی ہے؟
मेरी
मेरी है।
जी
तो ये एंगल है किसके अंदर, फितरत के अंदर। इसीलिए आप आए देखें सूरह मुबारक के रोम में जो खुदावंद मुताल कह रहे हैं, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, यानी परवरदिगार जब लोगों को फितरत करता है, खल्क करता है, पहली मरतबा में आके ईजाद करता है, तो अपनी इलाही फितरत पे आके खल्क करता है। इसीलिए भागता हुआ इंसान अगर अपनी फितरत की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो खुद बहुत खालिक की बारगाह में आके सजदा करता है। तो इसको कहा जाता है फितरत। तो बदी के अंदर जो है वो क्या है, बदी के अंदर खुदावंद मुताल आके इल्म के ज़रिए से और बग़ैर यानी शुरुआत के एतबार से आके नज़र में रखा जाता है, लेकिन फितरत के अंदर यानी परवरदिगार पहली मरतबा आके एक शय को अगर खल्क करे तो उसको क्या कहेंगे, फितरत।
जी बिल्कुल।
तीसरा लफ्ज़ है लफ्ज़ मुनशे। इंशा का मतलब क्या होता है, फारसी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी पुरानी उर्दू में इस्तेमाल होता था। कहा जाता था कि जनाब फलां साहब ने बहुत अच्छी इंशा लिखी है।
जी।
इंशा लिखी यानी क्या, यानी उन्होंने कुछ अल्फाज को आके ईजाद किया है,
जी।
अपनी तरफ से बनाया है। देखें इंशा के अंदर ये होता है कि इंशा में जब नशा कहा जाता है, नशअत कहा जाता है, तो जो चीज़ खल्क की गई है उसका राबता उसके खालिक से देखा जाता है। कहते हैं इस इंशा को पढ़ के लगता है कि इसका लिखने वाला
राइटर,
इसका राइटर जो है वो बहुत ही बलीग इंसान था।
सही।
तो जब आप मखलूक को इस हवाले से देखते हैं
जी,
तो हम इसको कहते हैं नशअत, इसको कहते हैं इंशा।
जी।
ये भी एक तरह की खिलकत है, लेकिन खिलकत के अंदर ये पहलू नहीं है, इंशा के अंदर ये पहलू है। अगर आप एक कायनात के अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ को देखेंगे तो आप कहेंगे इसको बनाने वाला क्या है, इसको बनाने वाला बहुत हकीम है कि जिसने ये खूबसूरत चीज़ खल्क की है। तो इंशा के अंदर ये पहलू होता है, यानी जिसके अंदर हिकमत आके समझ में आती है। तो इंशा के अंदर ज़्यादा जो तवज्जो होती है वो हिकमत की तरफ होती है, इल्म की तरफ होती है कि परवरदिगार ने आके इसको इस हिकमत से आके खल्क किया है।
सही।
फितरत के अंदर जो होती है वो इब्तिदा होती है। लिहाजा लफ्ज़ बदी के अंदर भी एक हल्का सा इब्तिदा का पहलू है, लेकिन लफ्ज़ फितरत के अंदर जो इब्तिदा का पहलू है वो ज़्यादा है। इसीलिए जो मौला कायनात का खुतबा नंबर 191 है उसमें देखिए हजरत आगे तीनों अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाते हैं मुबतदिल खलाएक बिल्म ही, परवरदिगार खलाएक को ईजाद करता है अपने इल्म के ज़रिए से। क्योंकि बदी के अंदर कहा कौन सा जंबा है, बदी के अंदर कौन सा पहलू है, बदी के अंदर इल्म का पहलू छुपा होता है। फिर फरमाते वह मुनशेहिम बिहुक्म ही, इंशा करता है अपनी हिकमत के जरिए से, क्योंकि उसके जरिए खुदावंद मुताल की हिकमत समझ में आती है। बिला इख्तिदा इन वला तालीम इन वला एहतजा इन लिमिसाल, न खुदावंद मुताल अपनी इस हिकमत में किसी की इख्तिदा करता है, न किसी से उसकी तालीम हासिल करता है। वला एहतजा, एहतजा यानी बराबरी करना, हैजा बराबरी करना, न आके वो किसी के उसमें आके बराबरी करता है। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर होती हैं जहाँ पर खुदावंद मुताल के अलावा कोई और भी हो। तो लिहाजा इन अल्फाज में इस एतबार से फ़र्क है, लेकिन अगर हम आके समझना चाहें तो ज़रूरी है कि हम जब किसी भी खुदावंद मुताल के मखलूक को देखें हर एतबार से देखें, यानी यूँ देखेंगे परवरदिगार इसका खालिक है, परवरदिगार इसका साने है, परवरदिगार इसका फातिर है, परवरदिगार इसका मुंशी है, परवरदिगार इसका मुब्दी है। ये तमाम सिफात एक शय में मिलेंगी लेकिन अलग अलग एंगल के एतबार से।
हुजूर एक बहुत अहम चैप्टर है नहजुल बलागा का, जिसको कहते हैं हम यानी फ़लसफ़े आफ़रीनिश, खिलकत के हवाले से मौला कायनात ने जो बयान किया है, लेकिन इजाज़त दें इस पर गुफ्तगू करने से पहले एक मुख्तसर सा वक़्फ़ा लेते हैं।
बिस्मिल्लाह।
नाज़रीन बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है खिलकत के हवाले से, इंशाल्लाह इसी तरह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।
खिलकत। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह वही है कि जिसने मखलूकात को ईजाद किया बग़ैर इसके कि अपने से पहले किसी और खालिक व माबूद की बनाई हुई चीज़ों का चरबा उतारता, उसने अपनी कुदरत की बादशाहत और उन अजीब चीज़ों के वास्ते से कि जिनमें उसकी हिकमत व दानाई के आसार बोल रहे हैं, और मखलूक के इस एतराफ़ से कि वो अपने रुकने और थमने में उसके सहारे की मोहताज है, हमें वो चीज़ें दिखाई हैं کہ جنہوں نے قہرن دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کی پیدا کردہ عجیب و غریب چیزوں میں اس کی صفت کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
ناظرین، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور، میں نے جیسا کہ ابھی وقفے سے پہلے گزارش کی تھی کہ جو فلسفہ آفرینش ہے اور خلقت کے جو ہدف کو بیان کیا ہے مولائے کائنات نے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
مقصد خلقت کے اوپر اگر روشنی ڈالنا ہے تو پہلے ایک بات کو سمجھنا پڑے گا
جی،
کہ مقصد دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی مقصد جو انسان کام کر رہا ہے
جی
اس کی ذات سے باہر ہوتا ہے، اور کبھی اس کی ذات کے اندر ہوتا ہے۔
جی
ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کماتے ہیں، یہ تمام مقاصد پلٹتے ہیں ہماری ذات کی طرف۔
بالکل،
بہم اس
ہمارے یہاں ایک ضرورت ہے، ایک احتیاج
ہے،
اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں،
تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان ضرورتوں کو پورا کریں
جی،
یہ جو کمیاں ہیں یہ پوری ہو جائیں،
صحیح،
یہ جو خالی جگہ ہے یہ بھر جائے۔ انسان جب تک اپنی زندگی میں کسی خلا کا احساس نہیں کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے،
بالکل،
جب دیکھتا ہے جاہل ہے تو پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے،
صحیح۔
اس لیے اگر پڑھانا ہے تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ جاہل ہیں۔
بالکل،
اگر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ عالم ہے تو اس کو کچھ بتانا مشکل ہے،
بالکل
وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا،
ظاہر ہے۔
اس وقت انسان کچھ کمانے جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے
جی،
اس وقت انسان دوسروں کے سامنے جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ دوسروں کی اس کو محبت کی ضرورت ہے،
صحیح۔
تو اس لیے انسان جب اپنی زندگی میں کوئی خالی جگہ دیکھتا ہے، کوئی خلا کا احساس کرتا ہے
جی،
تو جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کام سے اس کا مقصد
جی
اس خلا کو پورا کرنا ہوتا ہے،
بے شک۔
لیکن کیا کہیں ہم وہاں جہاں کوئی خلا ہی نہیں ہے؟
بالکل،
جو ذات صمد ہے۔ سورہ توحید میں پروردگار کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ صمد
جی،
صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بے نیاز ہے
جی،
ایسی ذات کے جس کے اندر کوئی خلا نہیں موجود ہے،
بالکل
ہر اعتبار سے کامل ہے،
یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے،
ہر چیز
وہ کسی کا
وہ کسی کا محتاج ہے۔ اب اگر یہ ذات کوئی کام کر رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟
ظاہر ہے اپنی ذات میں کوئی ضرورت یا احتیاج تو ہے نہیں،
ہے نہیں،
جس کو پورا کرنا ہو
جی۔ تو یہاں پر مقصد خلقت کا معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار کے اندر نعوذ باللہ کوئی کمی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے خلق کیا
جی۔
ہم اپنی زندگی میں ایسا دیکھتے ہیں،
بالکل
ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، بہترین مثال اس کی ٹیچر ہیں،
صحیح۔
بہت سے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسکول سے ہٹ کر آتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی مقصد، یعنی اس کے کہ بھائی کوئی یہاں پہ مجھے کوئی ملنے والا ہے، کچھ حاصل ہونے والا ہے
جی۔
کس لیے پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ اس بچے کی جہالت اس سے دیکھی نہیں جاتی،
بالکل۔
تو ہم اگر اس ٹیچر سے سوال کریں کہ قبلہ آپ کیوں اپنا وقت لگا رہے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو سختی میں ڈال رہے ہیں
جی،
چھوڑیے، کہے گا نہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ نیاز مند رہے،
یعنی اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرنا بلکہ دوسرے کی،
دوسرے
اس کی ضرورت کو پورا کرنا،
اس کو کہتے ہیں الہی کام۔
اللہ اکبر،
اسی لیے جو استاد اور ماں باپ کی اہمیت ہے، یعنی استاد کو پدر ثانی اور دوسرا باپ کہا گیا ہے
جی،
اس لیے کہ اس کا کام ملتا ہے پروردگار کے کام سے،
بالکل۔
تو خداوند متعال جو خلق کر رہا ہے، اس خلقت کا مقصد ذات الہی کی طرف نہیں پلٹ رہا ہے،
صحیح،
بلکہ خود مخلوق کی طرف پلٹ رہا ہے
جی۔
اس لیے پروردگار آ کے خلقت کرتا ہے تاکہ ہم کمال تک پہنچیں،
بے شک،
اور اگر ہم نہ پہنچیں تو اس کی خدائی پہ کوئی حرف آنے والا
نہیں
ہے، اور اگر ہم پہنچیں گے بھی تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے
جی۔
دیکھیں، جب پروردگار کے پاس ایسی ہستیاں ہوں کہ جو اگر خلق کی گئی ہیں تو رکوع میں تھی تو آج تک رکوع میں ہیں، جو سجدے میں خلق کیا گیا تھا آج تک سجدے میں ہیں، جو تسبیح کر رہی تھی وہ آج تک تسبیح کر رہی ہیں، تو ہم لوگوں کی عبادت کی اسے ضرورت ہوگی؟ یہ جو ہم دو رکعت نماز پڑھ کے بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس جناب جبریل کب نازل ہونے والے ہیں
جی،
تو اس پہ مطلب غور کرنا چاہیے، خداوند متعال ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، خداوند متعال ہمیں خلق کر کے اپنی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں دو چار جملے میں بیان کر دوں. خطبہ نمبر 65 خطبہ نمبر 65 میں آ کے آپ دیکھیں گے حضرت فرماتے ہیں, یعنی دو پیراگراف کے بعد یہ تیسرا پیراگراف ہے, تیسری فصل ہے اس خطبے کی. حضرت فرماتے ہیں لم یخلق ما خلقہ, پروردگار نے جو خلق کیا جو بنایا اسے نہیں بنایا ہے, لتشدید سلطانین, اس لیے کہ اپنی سلطنت کو اور کیا کرے
مضبوط
بنائے,
اس لیے نہیں بنایا,
اس لیے نہیں بنائی ہے. کہ بھئی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو اپنی پارٹی میں جوڑ لیے تاکہ پارٹی مضبوط ہو جائے, تو خدا کو اپنی پارٹی کو مضبوط
نہیں کرنا تھا.
ولا تخوف من عواقب زمانین, ایسا بھی نہیں تھا کہ خداوند متعال ڈر رہا ہو کہ بھئی وقت چلا جائے گا, ہاتھ سے نکل جائے گا, کچھ کرنا چاہیے, خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ولاستعانت علی ند مفاور, اس لیے بھی خدا نے خلق نہیں کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مدد لینا تھی کہ کسی جو اس کا ند تھا, جو اس کا شبیہ ہے,
شریک
ہے, اس کے ذریعے کچھ کام
کمپٹیشن چل رہا ہو دونوں میں.
ولا شریک مکافر, نہ کوئی بہت زیادہ جو کائنات میں اس نے خلق کی ہیں چیزیں ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کو خلق کیا ہو. ولا ضد منافر, نہ کوئی خداوند متعال کا ضد اور اس سے الگ چیز ہے کہ اس کے مد مقابل اس نے آ کے یہ کام کیا ہو کہ بھائی تم یہ کر رہے ہو تو ہم یہ کریں گے, جیسے ہوتا نہیں ہے کبھی کبھی. ولیکن اب یہاں تک حضرت کریں کہ یہ تمام مقاصد نہیں ہیں, ولیکن خلائق مربوبون, خلق کیا ہے تاکہ تم مربوب بن کے دکھاؤ, اپنے رب ہونے کو آ کے وہ ثابت کرے, اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اپنے ارباب ہونے کو, اپنے رب ہونے کو ہم لوگوں کے لیے سامنے کیا کرے, ثابت کرے. وعباد داخرون, اس لیے خلق کیا ہے کہ خداوند متعال اپنے کچھ ذلیل اور خاضع بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے,
اپنے متوازے کچھ
متوازے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. لم یحلل فی الاشیاء, پروردگار نے اشیاء میں حلول نہیں کیا کہ یہاں سے ایک نیا رخ شروع ہو جاتا ہے کہ رابطہ خداوند متعال کا اشیاء کے ساتھ کیسا ہے. تو دیکھیں مولا کائنات بھی کیا بیان کر رہے ہیں, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس لیے کہ ہم عبادت کریں. عبادت کر کے کون کمال تک پہنچے گا؟
خود عبادت کرنے والا عابد,
خود عابد
جی,
عابد کے مقامات ہیں جو اوپر جا رہے ہیں. تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے ذہن میں یہ نہ لائیں ہماری کوئی عبادت, ہمارا کوئی کام, ہماری کوئی اچھائی پلٹے گی وہ ذات الہ کی طرف.
حضور ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں کتنا وقت ہمارے پاس ہے, کہ یہ صفات جو ہیں صفات باری تعالیٰ, ان کو پہچاننے کا جو ہمارا پورا پروگرام چل رہا ہے ہماری زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟
جزاک اللہ, اگر یہ سوال نہ ہو تو شاید یہ تمام گفتگو جو ہے وہ
جی
اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا.
جی
دیکھیے خصوصاً صفات خلقت کے اوپر آتے ہیں.
جی
مسئلہ یہ ہے کہ خداوند متعال کو تکبر نہیں پسند ہے.
جی
صرف اسے حق ہے تکبر کا. پروردگار تواضع کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے.
بے شک
انسان اس وقت اس صفت کو چھوڑتا ہے اور آ کے متکبر بنتا ہے کہ جب وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کوئی ذات ہے کہ جو اس کو دیکھ رہی ہے.
بے شک
اگر ہم آ کے اپنے دلوں میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ ایک پروردگار ہے جو لمحہ بہ لمحہ ہمیں خلق کر رہا ہے. جو پچھلے پروگراموں میں ہماری گفتگو تھی اور ناظرین سے میری درخواست ہے کہ اس پہ غور کریں, یہ نہ کہیں کہ پروردگار نے ہمیں خلق کر دیا بنا دیا, یہ کہنا سیکھیں کہ پروردگار ہر لمحہ ہمیں بنا رہا ہے. اگر ہم اس بات کو اپنے جان و دل سے سمجھ لیں تو بتائیے کیا ہم صراط مستقیم سے ہٹیں گے؟
اللہ اکبر, نہیں ہٹ سکتے,
نہیں ہٹ سکتے. یعنی عبد بننے کے لیے ہمیں معبود کی صفات کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جب تک آپ معبود کی صفات کو نہیں پہچانیں گے عبد کیسے بنیں گے؟ کس طرح سے آپ اس کی عبادت کریں گے؟ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ پروردگار نے جو ایک چھوٹی سے پھول کو خلق کیا ہے اس کے اندر وہ ایک اعتبار سے منشی ہے, ایک اعتبار سے بدی ہے, ایک اعتبار سے مصور ہے, ایک اعتبار سے خالق ہے, ایک اعتبار سے فاطر ہے, ایک اعتبار سے بارے ہے, ایک ہی خلقت میں. تو جیسے جیسے پروردگار کی صفات کا علم انسان کو ہوتا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ خود انسان کی عبادت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, ثانیاً انسان گناہ سے بچتا جاتا ہے. تیسری صفت جو ہے یہاں پر, تیسرا فائدہ, تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ انسان اگر ان صفات کو سمجھے تو پروردگار کی عبادت کا رنگ الگ ہو جاتا ہے. کہ بھائی جتنا زیادہ معرفت ہوگی اتنی عبادت اچھی ہوگی. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر جب آگے فرماتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں الا ليعرفون, پروردگار نے اس لیے خلق کیا تاکہ معرفت حاصل ہو. عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے,
اور اس عبادت کا کوئی فائدہ بھی نہیں,
کوئی فائدہ بھی نہیں. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال کیا ہے بھائی کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ لیں, کہہ دیا گیا پڑھ لیں. کس کی پڑھ, کیا ہے عبادت, کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے عبادت کا؟ جی تو معرفت شرط ہے.
بالکل حضور, معاف کیجیے گا یہاں پر ہم آپ کو روکیں گے.
ٹھیک ہے,
معرفت جو ہے وہ ہر چیز کی شرط ہے, خاص طور پر
عبادت کے لیے.
ایک مختصر سا وقفہ لیں.
بسم اللہ.
ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے کہ ہم اگر خداوند عالم کے صفات سے آشنا ہو تو پھر ہماری پوری زندگی کا رخ بدل جائے گا. نہ صرف عبادت بلکہ ہماری پوری زندگی ایک نئے طریقے سے سامنے آئے گی. اسی طرح گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امیر المؤمنین علی جبن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, انسان کی ساخت پر تعجب کرو کہ چربی کے ذریعے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین کرام, پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجئے, اپنی گفتگو کو مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور, ابھی آپ اس پر روشنی ڈال رہے تھے کہ اگر انسان صفات الہی کو پہچان لے اور اس کی معرفت حاصل کرے تو پھر اس کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟
دیکھیے, کیوں اہل بیت علیہم السلام کی عبادت جی کائنات کی ہر عبادت سے افضل ہے؟ کیوں کیوں ہم ویسی عبادت نہیں کر پاتے؟
اور عبادت ہی کیا, ہر چیز. وہ کہا نا کسی شاعر نے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں
جی,
ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیر.
ایک سجدہ شبیری. کیوں سجدہ شبیری اتنا عظیم ہے؟ کیونکہ کسی کے پاس معرفت شبیری نہیں ہے. تو اگر انسان ایک صفت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے, زندگی کا رخ بدل جاتا ہے.
جی
تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب صفات کے بارے میں آگے گفتگو کرتے ہیں, پہچانتے ہیں, تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے.
جی
دوسرا فائدہ, ہماری جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو عبادت کا رنگ اور گہرا ہوتا ہے, عبادت اور اچھی ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے. تیسرا فائدہ, جو اہم فائدہ ہے, ہمارے کمالات میں اضافہ ہوتا ہے.
جی
اور یہ مقصد خلقت ہے. انہی جو گفتگو یہاں پیش کی جا رہی ہے,
جی
اس گفتگو کا مقصد مقصد خلقت ہے.
صحیح,
یعنی جب ہم خلقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ خداوند متعال خالق ہے,
جی
تو اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہماری خلقت کی جو مقصد ہے ہماری خلقت کا وہ پورا ہو جائے.
صحیح.
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم پروردگار کو بہتر سے بہتر پہچانو.
جی
گرچہ تم اس کی گرد خاک پا کو چھو نہیں سکتے, لیکن پھر بھی اپنے اعتبار سے کوشش کرو, اپنے اعتبار سے کوشش کرو. جب جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بازار میں بیچا جا رہا تھا,
جی
تو خریداروں کی صف میں ایک بڑھیا بھی تھی.
بالکل,
وہ بھی چند سکے لے کے آئی تھی. سب نے کہا کہ بھائی تم نہیں خرید پاؤ گی یوسف کو, ہمیں پتہ ہے پروردگار کو نہیں پہچان پائیں گے.
جی بالکل.
اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں نہیں خرید سکتی یوسف کو, لیکن کل جب میرا نام لکھا جائے گا تو میرا نام خریداران یوسف کی فہرست میں لکھا جائے,
لسٹ میں بس ہمارا نام آ جائے, یہ میرے لیے.
تو لہٰذا ہم بھی کوشش کریں کہ اس فہرست میں ہمارا نام آ جائے, کہ جو فہرست معرفت پروردگار حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں اور اس راہ پہ وہ کوشش کرتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں. تو ان صفات کو یہاں گفتگو کیا گیا, یہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں صفات الہیہ کو پہچانیں, اس کے ذریعے اپنی عبادت کو اور بہتر بنائیں. جیسے جیسے عبادت بہتر بنے گی ویسے ویسے ہمارے کمالات اور زیادہ بڑھیں گے اور مقصد خلقت پورا ہوگا. یہ اصل ہمارا مقصد ہے اور اس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے. اور جو مطالب بیان کیے گئے, دیکھیں مطالب اتنے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ مولا کائنات نے بیان کیے ہیں اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال خطبوں کا میں نے ایڈریس دیا ہے, ناظرین چاہیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے ان خطبوں کو اور استفادہ کریں گے. اگر ایک اور اشارہ میں کر دوں اسے خطبے کی طرف, یہ خطبہ نمبر 65 کہ جس کو میں نے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے, اس کے آخری فقروں کو میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں ولم یحلل, یہاں تک پہنچے تھے, ولم یحلل فی الاشیاء فقال ہوا کائن ولم ینعتها ولم ینع عنها فیقال ہوا منها بائن. صفات الہیہ کو جب حضرت آگے بیان کر رہے ہیں اور خالقیت کو بیان کر رہے ہیں, ایک آخری نقطہ جو اس میں پیش کر رہے ہیں حضرت وہ یہ کہ دیکھو پروردگار کی صفات کو اپنی صفات کے اوپر آ کے قیاس نہ کرنا,
یہ بہت بڑا نقطہ ہے. چونکہ پہلے ہی سے, یعنی جو آپ نے شروع ہی سے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی صفت ہم ایسی نہیں ہے کہ جو آپس میں ہم یعنی مقایسہ کر سکیں.
یہاں سے ہم شروع کریں, یعنی یہ پہلے سمجھیں کہ دیکھو ہماری صفات کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا, اس کے بعد آ کے غور کرنا کہ اچھا یہ نہیں ہے تب کیا ہے, اب اس کے اوپر آ کے تمہیں گفتگو کرنا ہے. لہٰذا یہ خطبہ نمبر 65, خطبہ نمبر 191, خطبہ نمبر 91 اور پہلا خطبہ, یہ خطبے بہت اہم ہیں صفات الہیہ کے حوالے سے. کہ کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ کچھ جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں بہرحال اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں کہ ہمارے لیے کافی اہم ہیں یہ خطبے. اور پہلے والے خطبے کی طرف بھی پہلے اشارہ کیا تھا اور اس خطبے کی طرف بھی اشارہ کیا, خطبہ اور جو اس کے اندر صفات تھیں کہ مولا کائنات بار بار تاکید کر رہے ہیں, تقریباً 10 جملے ہیں حضرت کے اس خطبے میں کہ جس میں بار بار حضرت آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خداوند متعال جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ عاجز ہو جائے, خداوند متعال اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو جائے, خداوند متعال اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو جائے, خداوند متعال اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کسی کا شبیہ ہو جائے. تمام صفاتوں کو آ کے صفات کو ایک ایک کر کے آ کے منع کر رہے ہیں.
حضور بہت شکریہ, واقعی بڑی اہم گفتگو تھی اس مختصر سے وقت میں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہیں پر آپ سے ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تفصیلی گفتگو یہاں پر ہو سکے, اسی لیے ہمارے مہمان بھی مجبور ہیں کہ آپ کے سامنے صرف خطبوں کے نمبر بیان کریں اور مختصر طور پر اشارہ کریں تاکہ آپ خود جائیں اور جانے کے بعد تحقیق کریں اور مطالعہ کریں اور مزید صفات الہی کی معرفت حاصل کریں. ناظرین خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں خداوند عالم کی صفات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. خدا حافظ.